أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة لقمان آيات نمبر 11 سے آيات نمبر 18 11-2-1-8-18. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ھذا خلق اللہ، یہ ہیں اللہ کی تخلیق. اس سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا، اور آسمانوں کی تخلیق اس شان سے کہ اس میں اگر ستون ہیں بھی تو نظر نہیں آتے، اور اسی طرح سے زمین اور زمین پر پہاڑوں کا ہونا، اور پھر اس کے بعد اس زمین کے اوپر مختلف چوپایوں کا پھیل جانا، پھر آسمان سے پانی کا نازل ہونا اور زمین سے مختلف سبزیوں کا اگنا. ان تمام کی خلقت کی طرف اور اس تمام انتظام کی طرف پروردگار نے متوجہ کیا، اور اب اس کے اوپر یہ کامنٹ کہ ھذا خلق اللہ، کہ یہ ہیں اللہ کی تخلیق کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. فارونی، تو بتاؤ مجھے، ماذا خلق الذین، کہ کیا ہے وہ کہ جس کو پیدا کیا ہے، من دونہ، ہی انہوں نے کہ جو اس سے ہٹ کر ہے، یعنی خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. خالق اگر ہے تو وہ پروردگار ہے. عدم سے وجود دینا یہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی شان ہے. پری ایگزسٹنگ مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے نئی شکل دینا یہ پروردگار کی دیے ہوئی طاقت سے انسان اختراع یقیناً کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم عدم سے وجود عطا کرتا ہے، آسمان سے بارش کو برساتا ہے، اور اسی طرح اسی نے آسمان اور زمین کو خلق کیا وغیرہ وغیرہ. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم جو ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہاں پر ظالم ظاہر کے جو شرک کرتے ہیں، تو ان شرک اللہ ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو جو شرک کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، اور وہ گمراہی میں اور کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی یہ معاملہ اتنا واضح ہے کہ ذرا سا انسان غور کرے تو اس کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے. اب جو آیت ہے اس میں جناب لقمان کا ذکر آ رہا ہے، وہی جناب لقمان کے جن کی نسبت سے سورہ کو سورہ لقمان کہا گیا، اور جناب سلیمان لقمان علیہ السلام کی 10 قیمتی نصیحتیں ہیں کہ جو یہاں پر اب ڈسکس ہوں گی. ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، اور اس کے ساتھ اللہ کے شکر کا مطالبہ کیا گیا کہ شکر ادا کرو اللہ کا. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے یعنی شکر نعمت ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے یہ کام کرتا ہے. ظاہر ہم دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو حتماً میں اس میں اضافہ کر دوں گا. تو یہ فائدہ بھی بہت واضح ہے کہ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے انسان کا نعمت کا شکر ادا کرنا. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگر کوئی کفرانے نعمت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. یعنی اللہ بے نیاز ہے، تمہارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے، اور دوسری بات قابل تعریف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو اس کی تعریف ہوگی، وہ تو بہرحال ذاتی طور پر لائق حمد ہے، قابل تعریف ہے. اب ضمناً ایک بات جو ہے وہ جناب لقمان علیہ السلام کے بارے میں ایک اختلاف، کہ آیا وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، اس میں ظاہر ہے کہ مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. بہرحال جناب لقمان علیہ السلام کی برگزیدہ ہونے، ان کے مقرب خدا ہونے اور ان کے صاحب حکمت ہونے میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بہرحال حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے جو یہاں پر تبصرہ فرمایا ہے وہ بہت اہم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا انداز بیان کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور پھر ان کے ساتھ ایک طرح کا تخاطب جو وہی کا انداز رکھتا ہے، ذہن میں نبوت کے تصور کو تقویت دیتا ہے. بہرحال اوپینین اس کے اندر مختلف ہیں، حضرت علامہ کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا جس کی طرف انہوں نے اپنا رجحان ظاہر کیا تھا. تو حکمت کا ہونا اور حکمت کے نتیجے میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہو کہ انسان نعمت کا شکر ادا کرے، یعنی وہ نعمت جہاں استعمال ہونی چاہیے وہیں پر اسے استعمال کرے، دل میں خدا نے متعال کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرے، اور زبان سے بھی الحمدللہ اور شکر اللہ کہے. تو یہ جناب لقمان علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے توفیق حاصل ہوئی. اب جناب لقمان علیہ السلام نے جو اپنے فرزند کو نصیحت کی ہے، وہ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. وہ اس قال لقمان لابنہ, اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا, وہ ہوا یعظہ, وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا, ان شرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ وہی آیت کے جس کی طرف تھوڑی دیر پہلے میں نے متوجہ بھی کیا تھا. تو ظلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو ظاہر ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, اگر کوئی خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو اس کو وہاں پر پلیس کرتا ہے کہ جو اس کا مقام قطعا نہیں ہے. تو یہی ظلم ہے, اور یہاں پر اسے ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہ پہلی نصیحت کے بعد پھر ہم درمیان میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو نصیحت کی ہے والدین کے حوالے سے, اور پھر یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ بہرحال ان کی خدمت کرنی ہے, ان کا مرتبہ ماننا ہے, اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے, لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں تو شرک میں تو ان کی بات بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ ضمناً درمیان میں ایک تبصرہ ہے. تو ارشاد ہوتا ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی یعنی نصیحت کی, ہدایت کی, بے والدیہ, اس کے والدین کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے اور سنبھالا ہے, اس کا حمل برداشت کیا ہے دوہری تکلیفوں کے ساتھ. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور دو سال تک دودھ بڑھائی کا جو زمانہ ہے یعنی دو سال تک اسے دودھ پلایا. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, تو میرا حکم یہ ہے کہ شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. خالق خدا ہے اور ذریعہ خلقت جس کو خدا نے وسیلہ بنایا وہ والدین ہے. الیہ المصیر, اور میری ہی طرف تم سب کا پلٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اگر وہ تم کو مجبور کریں, وہ دونوں تم کو مجبور کریں یعنی ماں اور باپ, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو, میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تمہیں کوئی علم نہیں یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کے ساتھ تُطِعْهُمَا, ان کی اطاعت مت کرنا, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور ان کے ساتھ دنیا میں بہرحال اچھا سلوک کرنا, یعنی دنیا میں مشرق ہونے کے باوجود بھی اگر ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دے تو شرک تو نہیں کرنا ہے, یعنی اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی, مگر بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا اچھے انداز سے خیال رکھو, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور پیروی ان کے راستے کی کرنا جنہوں نے مجھ سے لو لگائی, یعنی صاحبان علم ہے کہ جن کا سینہ کھلا ہوا ہے, جو پروردگار عالم کی طرف ہدایت پائے ہوئے ہیں, طرف سے ہدایت پائے ہوئے ہیں, تو پھر ان سے راستہ دریافت کرنا, اپنے ماں باپ سے دریافت مت کرنا, اس لیے کہ وہ تو تمہیں شرک کی طرف لے جائیں گے, ایسا مت کرنا. ہاں یہ تو بہت ہی نور اللہ نور ہو جائے کہ والدین بھی ہوں اور والدین موحد بھی ہوں, تو کیا کہنا, بہت اچھی بات ہو جائے گی اور ان کی تربیت اور ان کی ہدایت یقیناً قابل توجہ ہوگی. ثم الیہ مرجعکم, اور اس کے بعد پھر تمہارا میری ہی طرف پلٹنا ہے, فانبئکم بما کنتم تعملون, اور پھر میں تم کو خبر دوں گا ان تمام کاموں کی جو تم انجام دیا کرتے تھے. یا بنیا, یہاں سے پھر جناب لقمان علیہ السلام کی نصیحت شروع ہوتی ہے, اے میرے بیٹے, انہا ان تکم مثقال حبت من خردل, اگر رائی کے ایک دانے بھر بھی کچھ ہو اور وہ فتکن فی صخرت, کسی پتھر کے نیچے ہو, او فی سماوات, یا آسمانوں میں ہو, او فی الارض, یا زمین میں ہو, یا اتی بہ اللہ, اسے اللہ لے آئے گا. اب وہ رائے کے برابر کیا چیز ہے, ہر چیز چاہے وہ نیکی ہو بدی ہو, کوئی بھی چیز ہو جسے خدا لانا چاہے وہ لے آ سکتا ہے, پروردگار عالم کی قدرت یقیناً اس کے اوپر حاوی ہے. یہ سورہ زلزال کی جو بہت مشہور آیت ہے, یہ اسی طرح کی آیت ہے کہ میں یہ عمل مثقال ذرہ خیر یرا, کہ اگر کوئی ذرہ برابر خیر کرے گا اسے بھی دیکھے گا, میں یہ عمل مثقال ذرہ شر یرا, اور اگر کوئی ذرہ برابر شر کرے گا برائی کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا. تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری روزی ہے وہ بھی کہیں پر بھی ہے, اگر خدا تم تک پہنچانا چاہے تو وہ لے آئے گا, اگر تم نے کوئی عمل خیر انجام دیا ہے وہ بھی میدان قیامت میں خدا لے آئے گا, اگر تم نے کوئی برا عمل انجام دیا ہے اسے بھی پروردگار عالم ظاہر کر دے گا, اگر تم توبہ وغیرہ کر کے اسے اس دنیا ہی کے اندر سیٹل نہیں کرو گے. یا بنیا, اے میرے بیٹے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, وامر بالمعروف, امر بالمعروف کرو یا نیکی کا حکم دو, ونہا عن المنکر, اور برائی سے روکو. اب ظاہر اس کی شرائط ہیں, اس کے مدارج ہیں, ان سب کی تفصیلات فقہ کی کتابوں کے اندر. وصبر علی ما اصابک, اور اگر کوئی مصیبت تم پر آتی ہے تو اس پر صبر کرو. اب ظاہر ہے کہ انسان یہ نیکی کے کام کرنا چاہے گا, برائی سے روکنا چاہے گا, نیکی کا حکم دینا چاہے گا, نماز قائم کرنا چاہے گا, تو ان تمام کاموں کی اسے پرائز تو پے کرنی پڑے گی. کچھ زحمتیں ہوں گی, مشکلات ہوگی, ریزسٹنس آئے گی, تو اس پر وہ کیا کرے؟ صبر سے کام لے, یعنی استقامت کے ساتھ, اسٹیڈفاسٹنس کے ساتھ اس کاموں کو کنٹینیو کرے. ان ذالک من عزم الامور, یہ یقین اہم باتوں میں سے ہے, یعنی یہ ساری چیزیں بڑی ہمت والی باتیں ہیں, مگر یہ کرو, یہ بیٹے کو نصیحت ہو رہی ہے. ولا تسائر خدک للناس, اور دیکھو مت جھکاؤ اپنا رخسارا, یعنی اپنا گال مت جھکاؤ, للناس لوگوں کے لیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ کیا گیا کہ دیکھو لوگوں کے پاس اگر مال ہے تو تم اپنے آپ کو ذلیل مت کرو, یعنی ان کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکاؤ, ذلت کو اختیار مت کرو, ان کے مال کی تمام ہے. دوسرا ایک جس کا مطلب بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ تم تکبر سے لوگوں سے اپنے آپ کو دور مت کر دو, یعنی اپنا رخسار ہٹا نہ لو, اپنا چہرہ پھیر مت لو. دونوں باتیں اسلام کی تعلیمات ہیں. یہاں پر کیا مراد ہے؟ دونوں کا احتمال دیا گیا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور دیکھو زمین میں اترا کر مت چلو, یعنی تمہاری چال میں اکڑ, غرور, تکبر نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا یحب, یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا, کل مختال فخور, شیخی رکھنے والے اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. چال میں میانہ روی ہو, چال کے اندر انکساری ہو, توازو ہو, یہ ہونا چاہیے, وقار ہو, سکون ہو, لیکن بہرحال چال کے اندر غرور, تکبر, اکڑ, یہ تمام تر چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ ابھی 8 نصیحتیں مکمل بھی اور 2 باقی ہیں. تو حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ بڑی قیمتی نصیحتیں جن کو چیک لسٹ بنا کر اپنے سامنے لٹکایا جا سکتا ہے, کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر یا کسی واٹس ایپ میسج کو بنا کر اسے اپنے پاس محفوظ کیا جا سکتا ہے, دوسروں کو دیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو سرکولیٹ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے, نہ یہ کہ وہ فضول سے میسجز جن کے ذریعے سے اپنا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. آیت نمبر 18 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ لقمان آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27 19 سے 27 تک ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے, اور انہوں نے جو پہلی نصیحت کی تھی وہ شرک کے حوالے سے تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا, یقیناً شرک ظلم عظیم ہے. اور پھر اس کے بعد ضمن پروردگار عالم کی نصیحتیں اور وصیتیں اور ہدایتیں وہ والدین سے متعلق تھیں. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر والدین خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے پر اصرار کریں تو ان کی یہ بات قبول نہیں کرنی, مگر ان سے بدتمیزی کی بھی کوئی اجازت خدا کی طرف سے نہیں ہے, دنیا میں ان کے ساتھ بہرحال اچھا سلوک کرنا ہے. پھر قدرت پروردگار کا بیان تھا جناب لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور کہیں پر بھی چھپی ہوئی ہو زمین میں یا آسمان میں تو خدا اسے لے آئے گا. پھر نماز کے قیام کی نصیحت, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور پھر یہ نصیحت کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرو, یہ ہمت والے کام ہیں, اور دیکھو اپنا رخسار کسی کے سامنے ذلت کے ساتھ مت جھکاؤ, اور نہ ہی تکبر کا مظاہرہ کرو, زمین میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے, یقیناً اللہ کسی شیخ خورے کو اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. اسی کنٹینیویشن میں ایک اور نصیحت جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا جملہ قرآن نقل کرتا ہے کہ وقصد فی مشیہ کا, کہ اپنی چال میں اعتدال سے کام لو, وغزوز من صوت کا, اور اپنی آواز کو بھی دھیما رکھو. یہ پھر اگر آپ دیکھیں تو وہی جو تکبر کے عنوان سے ایک نصیحت تھی اسی کی یہ آف شوٹ ہے کہ جو چال ہے اس میں بھی تکبر نہ ہو, اکڑ کر چلنا نہ ہو, اور خامہ خاں کا جو چال کے اندر ایک ذلت والا انداز ہے وہ بھی نہ ہو, میانہ روی ہو انسان کی چال میں, جس کو دوسری جگہ پر سمجھایا تھا سورہ فرقان میں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں, یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر چلتے ہیں توازو کے ساتھ, انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. تو وغضوز من صوتک, اور اپنی آواز کو بھی دھیما رکھو. ظاہر ہے کبھی اگر مجمع کی زیادتی کی وجہ سے آواز کو بلند کرنا پڑے تو ایک الگ چیز ہے, کہیں پر انسان کے لیے ضروری ہو جائے کہ اپنے غصے کا اظہار کرے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان پرنسپل جو آواز ہے اس آواز کو دھیما ہونا چاہیے, اور جو یہاں پر تشبیہ دی ہے اسے وہ گدھے کی آواز سے دی ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ آوازوں میں بری ترین آواز جو بدترین ہو سکتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے. جس طریقے سے اس کی آواز آتی ہے تو کانوں کو کبھی بھلا نہیں رکھتا. تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس طرح سے بلا وجہ چیزنا چلانا یہ وہ چیز ہے کہ جس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے. علم طرف, کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. مسخر کر دیا یعنی تمہاری خاطر ان کو مجبور کر دیا کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں. سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, یہ سب انسانوں کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے ہے اور ان کے خادم ہے. انسان کس طرح سے انہیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے, یہ انسان کو صلاحیت دی گئی ہے, یہ ابھارا ہے پروردگار نے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے. اور سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو گویا قرآن انڈورس کرتا ہے کہ جو پازیٹو جتنی بھی تحقیقات ہوں گی اسلام کو نہ فقط یہ کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کی اس تعلیم کے عین مطابق ہے کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, تو تم اپنے فائدے کے لیے ان کو استعمال کرو, انسانیت کے بھلے کے لیے ان کو استعمال کرو. ہاں, شیطنت کو مت پھیلاؤ, کوئی اخلاقی برائیاں مت پھیلاؤ, اس کو مس یوز مت کرو. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو فراوان کر دیا. ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں. اب یہ ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں, ظاہری نعمت تو نعمت ہے مگر ظاہری نعمت یعنی جو بالکل اوپن ہو, اور باطن جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں. اب ان سے کیا مراد ہے اس کے حوالے سے صاحب مجموع بیان علامہ طبرسی نے ایک فہرست بیان کر دی اور اس کی تشریح کی کہ مثلا ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو سب آنکھوں کے سامنے ہیں, جیسے خلق کرنا, زندہ رکھنا, قدرت اختیار کرنا, قدرت پروردگار, اور اسی طریقے سے باطنی نعمتیں جو بغیر غور و فکر کے معلوم نہیں ہو سکتی, یعنی انسان کو اس کے اوپر تھوڑا ذہن لگانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور قول بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کا خلقتاً درست ہونا, نعمت اسلام, یہ ساری چیزیں ظاہری نعمت ہے, رزق عطا ہونا, اور باطنی نعمتوں کے اندر غلط کردار کی پردہ پوشی کے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن خدا ان کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے, یہ ایک باطنی نعمت ہے. اسی طریقے سے ظاہری نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں کے طور پر بھی بتایا گیا اور باطنی نعمتیں یعنی آخرت کی نعمتیں, یعنی دنیا کی نعمتیں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہیں, آخرت کی نعمتیں اس وقت پردے میں ہیں تو وہ باطنی نعمتیں ہیں. اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ظاہری اور باطنی کے عنوان سے پیش کیا گیا. اور پھر علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ لا تنافی بین ہذہ الاقوال, کہ ان اقوال میں باہم کوئی منافات نہیں اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, اور آیت کو ان سب پر محمول کرنا صحیح ہے اور بات واقعی سمجھ میں بھی آنے والی ہے. تو اللہ نے پہلے یہ اعلان کیا کہ تم جانتے ہو, دیکھتے ہو کہ تمام کچھ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پر فراوان کر دیا ہے, وہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں. پھر پروردگار مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے, اور بغیر کتاب منیر کے, یعنی نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے, یعنی عقل بھی استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی وہ وحی سے استفادہ کرتے ہیں اور چلے ہیں خدا کے بارے میں بحث کرنے کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم, نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کتاب منیر رکھتے ہیں, یعنی نور بانٹنے والی کتاب, نور یعنی روشنی دینے والی کتاب. اس کی تشریح بعض علماء نے اس طرح سے کی ہے کہ مشاہدہ بھی ان کا کمزور ہوتا ہے, یعنی علم جو ان کو حواس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, یعنی اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں. ہدایت سے یہاں پر مراد عقلی ہدایت ہے کہ عقل کو بھی پراپر یوز نہیں کرتے, اس میں بھی ٹھوکرے کھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو وحی الہی ہے جس کو کتاب منیر سے تعبیر کیا گیا کہ نہ اس سے نہ اس سے نہ ان سے کسی چیز سے استفادہ نہیں کرتے اور پھر خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اور پھر جب ان سے یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, کہ بھائی اتباع کرو اس بات کی جو اللہ نے نازل کی ہے, تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کہ ہم تو اسی کی اتباع کرتے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. اب آپ اس کو دیکھیں کہ گویا وہی الہی کو یہ کہہ کر وہ مسترد کر دیتے ہیں. عقل ان کی کتنی ہے, اتنی ہی ہے کہ وہ صرف اپنے باپ دادا کی سیرت کو ریگارڈلیس کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو, درست ہو یا باطل ہو, اس کو وہ اپنے لیے معیار قرار دیتے ہیں, تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی منطق کیا ہوگی. تو ایسے افراد ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک طرف وہ خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا مبلغ علمی کتنا ہے, یہی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو جس راستے پر دیکھا, چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو, وہ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, چاہے شیطان انہیں بلا رہا ہو عذاب السعیر کی طرف یعنی آتش دوزخ کی طرف, پھر بھی وہ یہی کریں گے. یعنی کیا واقعی یہی کرنا چاہیے ان کو؟ پروردگار عالم کی طرف سے فوڈ فار تھاٹ ہے کہ بھئی وہ عقل استعمال نہیں کرتے تو تم تو عقل استعمال کرو. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اب سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا اور اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے گا, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور جبکہ وہ حسن عمل بھی کرنے والا ہے یعنی اعمال صالحہ اس کے ہیں, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, تو اس نے یقیناً پکڑ لیا مضبوط سہارا, عُرْوَةِ الْوُثْقَى یعنی مضبوط سہارا, مضبوط رسی, اسْتَمْسَكَ اس نے اسے پکڑ لیا. اب یہاں پر محسن کا جو لفظ ہے وہ ایک تو یہی ہے کہ اس کے اعمال میں حسن ہو یعنی اچھے اعمال ہو, خاص طور پر اس کے حوالے سے بعض مفسرین نے اصرار کیا ہے کہ جو سوشل ورک ہے یا انسان کا انسان کی بھلائی کے لیے جو کام کرنا ہے, اگر وہ قربتاً اللہ ہے کہ جس میں اس نے اپنی پوری توجہ خدا کی طرف کی ہوئی ہے اور پھر خدا کی مخلوق کی بھلائی کے لیے وہ لگا ہوا ہے اور اپنا وقت لگاتا ہے, وہ اس آیت کا خاص مصداق ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزوں کی آخری رجوع ہے, یعنی سب نے بالآخر پلٹنا تو خدا ہی کی طرف ہے. وَمَن كَفَرَ, اور اگر کوئی انکار کرتا ہے کفر کرتا ہے, فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ, تو اے حبیب آپ کو اس کا کفر غمگین نہ بنائے, إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, ہماری ہی طرف ان سب نے پلٹنا ہے, فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو ہم ان کو خبر دیں گے جو یہ لوگ اعمال کرتے رہے ہیں, یعنی کچھ بھی خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات صدور, یقیناً اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے, یعنی دل میں جو خیال آتے ہیں خدا ان سے بھی واقف ہے. نمتعہم قلیلاً, ہم ان کو کچھ دیر کے لیے یعنی قلیل مدت کے لیے مزے کرنے دیں گے جو ان کی مہلت ہے اس دنیا کے اندر, ثم نفترهم, پھر اس کے بعد ہم زبردستی انہیں لے جائیں گے, الى عذاب غلیظ, سخت عذاب کی جانب. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض, کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے حتمن خدا نے پیدا کیا ہے, یعنی اتنا تو ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں پیدا کرنے والا خدا ہی ہے. قل الحمد للہ, اے حبیب کہہ دیجئے حمد ہے پروردگار کے لیے, یعنی حمد پروردگار کے لیے یہ تعبیر ہے شکر خدا کے لیے, یعنی اللہ کا شکر کہ تمہیں اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے. بل اکثر ہم لا یعلمون, ہاں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, یعنی اللہ کی بادشاہی ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, یقیناً اللہ غنی اور حمید ہے یعنی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. اگر تم انکار بھی کرو تو خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اسی کی بے نیازی کا اعلان اگلی آیت میں اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اور اگر وہ جو زمین میں سب درخت ہیں سب قلم ہو جائیں, یعنی لکڑیاں جو ہیں ان کو کاٹ کاٹ کر قلم بنا لیا جائے, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اور جتنے سمندر ہیں وہ سب روشنائی بن جائیں اور ان میں سات سمندر اور شامل ہو جائیں, یعنی جتنے ہیں وہ تو سمندر سیاہی بن جائیں اور پھر ان کے اندر ویسے ہی سات سمندروں کا اور اضافہ کر لیا جائے, ما نفذت کلمات اللہ, تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. ان اللہ عزیز حکیم, یقیناً اللہ عزت والا اور غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. عزت اور غلبے والا ہے, یہ عزیز ہی کا ترجمہ ہے, یعنی عزت اور عزت ایسی کہ اس میں غلبہ ہے اور اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اور حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے, صحیح صحیح کام کرنے والا ہے. اب کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات کے حوالے سے جو تفسیر آئی ہے وہ ایک یہ ہے کہ معلومات الہی, اور دوسری تفسیر آئی ہے کہ پروردگار عالم کی قدرت, کہ قدرت پروردگار کے احاطے میں جتنی چیزیں ہیں اگر ان سب کو لکھنا شروع کیا جائے تو سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے, درختوں کو لکڑیاں بنا دیا جائے قلم بنا دیا جائے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے, مگر بہرحال نہ پروردگار عالم کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے نہ ہی پروردگار عالم کی قدرت کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ لقمان آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 28 سے 34، جس پر سورہ لقمان کا اختتام ہو رہا ہے الحمدللہ. گزشتہ صفحے کی آخری آیت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ پروردگار عالم نے اپنی علم اور اپنے قدرت کو سمجھایا کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ سب کے سب سیاہی بن جائیں، اور ان میں سات سمندروں کا اور اضافہ کر دیا جائے، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یعنی اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، اور اتنا احاطہ ہے کہ انسان اپنی محدودیت کے ساتھ اگر اتنی وسعتوں کو جو اس کے لیے قابل تصور ہو یا اس سے بھی زیادہ، اگر ان تمام تر ٹولز کو بروئے کار لائے تو بھی وہ تحریر کرنا چاہے تو تحریر نہیں کر سکتا. خدا کی قدرت اور خدا کے علم کی حدود کو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کوئی اس کی حد ہے ہی نہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا نہیں ہے مگر مثل ایک متنفس کے. یعنی جہاں قدرت پروردگار کی بات آ گئی تو وہاں پر ایک اور ایک سو اور ایک لاکھ اور ایک کروڑ اور ایک ارب، اس کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو ارادے سے خلقت کر سکتا ہے اس کے لیے ان تمام تر چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر، یعنی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعنی اب یہ جو بعض افراد نے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ بھلا اتنی بے شمار مخلوق ایک دم کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے قیامت کے میدان میں، تو یہ جو تعجب ہے اس کو پروردگار عالم نے بالکل غلط قرار دیا ہے. اس کی قدرت کے سامنے ان تمام تر چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. جو ہو سکتا ہے وہ خدا کر سکتا ہے، اور جس کے بارے میں خدا نے اعلان کر دیا کہ وہ ایسا کرنے والا ہے تو یقیناً وہ کرے گا. الم ترا، اب اس کے بعد پروردگار عالم کی قدرت ہی کے کچھ اور نمونے ہیں. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یقیناً اللہ، یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. یہ ہم جانتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ گرمیوں کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور سردیوں کے اندر راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے سامنے اپیرنٹلی ہوتا ہے، مگر پیچھے جو میکینزم ہے اس میں تو زمین کی حرکت، موشن، یہ ساری چیزیں اپنا اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. تو ان سب کے پیچھے وہ کون ہے جو تدبیر کر رہا ہے؟ وہ پروردگار ہی ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو قابو میں رکھا ہوا ہے. یعنی سورج جس طریقے سے ضیاء پاشی کرتا ہے، چاند جس طریقے سے چاندنی دیتا ہے، اور اس کا جو رول ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. تو ان سب کو کس نے قابو میں کیا ہوا ہے، اور کس نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنا اثر ظاہر کریں؟ یہ بھی قدرت پروردگار ہے. کل یجری الى اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی جب تک خدا چاہے گا یہ اپنے کاموں کو انجام دیں گے، اور جب قیامت آ جائے گی تو ان سب کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبر رکھتا ہے ہر اس عمل کی جو تم انجام دیتے ہو، یعنی تمہارے اعمال سے بھی وہ بے خبر نہیں ہے. ذالک، ایسا ہی ہے. بے ان اللہ هو الحق، کیونکہ اللہ حق ہے. وانما يدعون من دونه الباطل، اور جو اللہ کو چھوڑ کے جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے. خدا سے ہٹ کر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کسی باطل بت کی اور نہ ہی کسی برحق نبی کی. برحق نبی کی نبوت خدا کی طرف سے ہے، برحق ولی کی ولایت خدا کی طرف سے ہے. تو معبودان باطل جو ہیں ان کی تو کوئی حیثیت کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے، وہ تو فقط مزعومہ ہے، خرافات ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ علی بھی ہے کبیر بھی ہے. علی ہے یعنی بلند ہے، کبیر یعنی بڑا ہے. یعنی تمہارا طائر پرواز، تمہاری سوچ اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی، اور جتنا تم خدا کی کبریائی پر غور کرو خدا اس سے بھی بالاتر ہے، بڑھ کر ہے. الم ترا، اب پروردگار مزید اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ الم ترا ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں. بنعمت اللہ، یہ اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، فضل و کرم سے چلتی ہیں. لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھلائے اپنی نشانیاں. کہاں سمندر اور سمندر کی موجیں اور لہریں، کہ جس میں انسان خوفزدہ ہو جائے کہ اگر وہ چلا جائے تو ڈوب جائے گا، کیسے سروائیو کرے گا، اور کہاں پھر یہ منظر کہ دیو ہیکل جہاز ہیں کہ جو سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹنوں اور منوں کے حساب سے سامان کو ادھر سے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا کام لیا جا رہا ہے، تو یہ تمام کی تمام کشتیاں یہ سمندر کے اندر جو رواں دواں ہیں، پروردگار عالم ان کو بھی اپنی ایک نشانی شمار کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے. یہ غور طلب بات ہے کہ ان نشانیوں میں انسان کو بہرحال ڈیپ کانڈرنگ اور تھنکنگ کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس کو انفولڈ کر سکے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کہ پروردگار عالم نے یہ کیا میکانزم رکھا ہے کہ انسان ڈوب جاتا ہے اور دیو ہیکل جہاز جو ہے وہ اس کے اندر رواں دوائیں. تو اس کو انفولڈ کرنے کے لیے، یعنی ظاہری طور پر چونکا دینے کے لیے تو بہت کافی ہے. اگر ایک انسان تصور کرے کہ جب پہلی مرتبہ اس طرح سے اس نے کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس پر کیا گزری ہوگی اور کیا بیتی ہوگی. مگر ظاہر ہے کہ اب ایک مرتبہ انسان جب اس کو انفولڈ کرتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے میکانزم ہے، تو اس کے لیے صبر کی بھی ضرورت ہے، اور جب چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلْ، اور جب موجیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں مثل سائبان کے، جیسا سائبان اوپر آ جاتا ہے لیکن وہ تو بچانے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ موجیں جو آ جاتی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ڈبانے کے لیے آتی ہیں، تو اس موقع پر انسان تمام تر مادی اسباب سے قطع تعلق کرتے ہوئے جب اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پورے خلوص کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے. فلما نجاہ من البر، اور پھر جب اس کے بعد خدا اسے خشکی پر پہنچا دیتا ہے، یعنی اس کی فریاد دعا کو سن لیا اور اسے وہاں سے بچا کر خشکی تک پہنچا دیا، منہم مقتصر، تو ان میں سے کچھ ہی ہیں کہ جو اعتدال پر قائم رہتے ہیں. یہ پہلے بھی ہم سورہ عنکبوت کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ اذا نجاہم الی البر فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، کہ جب خدا انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں. یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کچھ ہیں کہ جو اعتدال پر باقی رہتے ہیں، تو باقیوں کا معاملہ کیا ہے وہ خود سوچ لو. وما یجہدو بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، الا کل خطار کفور، مگر وہ جو کہ بڑے خائن اور غدار ہیں، ناشکرے ہیں. یعنی یہ جو نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس کا انکار کرنے والے ہیں، پروردگار عالم نے ان کو یہاں پر دو یہ لقب دیے ہیں، کفور بھی ہے ناشکرے، اور خطار ہے یعنی غدار ہے. یا ایوہ الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، اپنے رب کے غضب سے بچو، یعنی وہ رب جو پالنے والا ہے، سوچو کہ اگر وہی تم پر غضبناک ہو گیا تو تمہارا ہوگا کیا، تو اپنے رب کے غضب سے بچو، اس کا تقوی اختیار کرو. وخشو یومن، اور خوف کرو اس دن کا، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن باپ بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. بڑا نیچرل ہے، اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد پر رحم کرتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کا وہ سہارا بن جاتے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ خاص طور پر جو بچپنا ہوتا ہے اس میں اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں. لیکن قیامت کا دن جو ہوگا اس کے اندر یہ چیز اس طرح سے نظر نہیں آئے گی. صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہ باپ اولاد کے لیے کچھ کر پائے گا، نہ اولاد باپ کے لیے کچھ کر پائے گی. ولا مولود ہوا جازن اب والدہ ہی شیئا، ذرا سا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. ہاں بے شک اگر یہ ماں باپ مومن بھی ہوں اور اسی طریقے سے اولاد مومن ہو تو کیا کہنا نورن علی نور، تو وہ ایمان ہونے کی وجہ سے، اعمال صالحہ ہونے کی وجہ سے تو معاملہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، لیکن صرف رشتہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی زندگی اس کے زرق برق، اس کے رنگ، اس کی رنگینیاں، اس کے رنگین دسترخوان اور اس کی سجاوٹ، ان چیزوں پر فریختہ ہو کر، عاشق ہو کر اپنے اصل ہدف آخرت کو فراموش کر دو. یاد رکھو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ وہاں پر تمہیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے را مٹیریل تمہیں کہیں اس دنیا سے بھیجنا ہوگا. غفلت کرو گے تو پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا. تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی کوئی دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں اللہ کے مقابلے میں دھوکے میں ڈال دے، اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دل کو خیالی باتوں میں لگائے رکھو، بہلاتے رہو اور تمہیں کوئی دھوکے باز دھوکے میں ڈال دے، وہ شیطان ہو یا شیطان کا کوئی چیلا ہو، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم. اب وہ پانچ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو پروردگار عالم سے خاص ہے. بے شک ان میں سے بھی جتنا خدا بطور معجزہ اپنے نبی کو یا اپنے کسی ولی کو دینا چاہے بتانا چاہے تو پروردگار عالم کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہرحال سارے کا سارا جو علم ہے وہ پروردگار کا ہے. انبیاء جو غیب کی خبریں دیتے ہیں ان کو نبی کہتے ہی اس لیے کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، تو مشاہدے کی خبر نہیں دیتا، وہ غیب کی خبر دیتا ہے. لیکن وہ جو غیب کی خبر ہے اس کے پاس کہاں سے آئی؟ اس کے پاس خدا ہی کی طرف سے آئی ہے. تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور وہی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. بادلوں کو دیکھ کر جب گھٹا چھائی ہوئی ہو اور اندازہ ہو جائے کہ اب بارش برسا چاہتی ہے، تو مثلاً تھوڑی دیر پہلے ان آثار کو دیکھ کر کوئی بتا سکتا ہے. جو محکمہ موسمیات کے ماہرین ہیں وہ تھوڑا اور پہلے سے آثار کو دیکھ کر اور کیلکولیشن کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں، مگر یہ آثار بھی تو ایک پروسیس ہی کا حصہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس نظام کو قائم کیا ہوا ہے. تو وہ جانتا ہے بے شک کہ کب کہاں پر کتنی بارش برسانی ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور خدا ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے رحم میں ہے، ماؤں کے رحم میں جو کچھ ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے لڑکا ہے لڑکی ہے، شاید اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی جا سکے، مگر بالآخر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ نیک ہوگا، بد ہوگا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، اور بالآخر جنتی ہوگا یا جہنم کا ایندھن ہوگا، وہ پروردگار عالم ہی جانتا ہے. وہ ماں تدری نفسن ماذا تکسب غدن، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے. وہ ماں تدری نفسن بے ای ارض تموت، اور نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ کس زمین میں وہ مرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. آیت نمبر 34 کے ساتھ ہی سورہ لقمان الحمدللہ مکمل ہوا، یہ صفحہ بھی مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.